الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا آدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صلوات الله محمد وعلى تمام تعریفیں اس خدائے ذوالجلال والاکرام کے لیے جس کے جلالت کے نتیجے میں آتش جہنم سے نجات کے پروانے ملے، جس کے کرم کے نتیجے میں قبولیت اعمال کے سہارے ملے، اور تمام ہدیے درود و سلام و نزوات مقدسات علیہ السلام کے لیے جن کے صدقے میں شفاعت کے پروانے ملے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اما بعد، صاحبان علم اور ایمان کی خدمت، واجب الاحترام صاحبان علم کی موجودگی، آغا آل مدین مولانا شیخ غلام علی وزیری صاحب کی موجودگی میں ایک جرات کر رہا ہوں. کل بھی قبلہ کی دعا سے اور آج بھی یقیناً سبق سنانا طالب علم کا کام ہوا کرتا ہے، اور سبق پر تائید کرنا اگر درست ہو تو علماء کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے. اور میں آپ سب کی خدمت میں بار بار روز کہتا ہوں، قسم بخدا تسنن کی بنیاد پر نہیں، حقیقت کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ میں آپ سب کی بارگاہ میں صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے آتا ہوں، اس عقیدت سے آتا ہوں کہ اگر اس بارگاہ سے ایک جملہ بھی درگاہ ولایت میں قبولیت پا گیا تو میری نجات کا سامان فراہم کر دے گا. عزیزان محترم، نصرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان پر. ناصر امام کی صفات کو تلاش کرتے ہوئے کل ہم نے گفتگو محبت اور مودت کو ملاتے ہوئے سورہ مجادلہ کی دو آیات سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھائی تھی کہ ہر محب کو چاہیے کہ مودت اختیار کرے تاکہ غیروں سے اور اپنوں سے کچھ فرق سمجھ میں آ سکے. اس لیے کہ دعوی محبت اور واقعی محبت بھی اہل بیت سے کل بھی لوگ کرتے تھے اور آج بھی لوگ کرتے ہیں. وہ عجیب کیفیت تھی جس کو میں محبت کہوں, جس کو میں معرفت کہوں, ظاہری اعتبار سے کہ کربلا کے میدان میں وہ شخص بھی روتا تھا کہ جو ایک یتیم بچی سے اس کے گوشواروں کو چھین رہا تھا, اور جب مقتل کی روایت کے جملے ہم تک پہنچے کہ اس نے سوال کیا بچی نے کہ روتا کیوں ہے, کیا تم اہل بیت کتنے مظلوم ہو, پھر چھینتا کیوں ہے, کہ اگر میں نہ چھینوں گا تو کوئی اور چھین دے گا. تو محبت مطلوب نہیں ہے, خرچے علماء کہتے ہیں کہ محبت اور مودت میں یہ فرق کہ محبت اچھے اور برے سب سے ہو جاتی ہے, مگر مودت صرف صاحبان ہدایت سے ہوا کرتی ہے. یعنی محبت کے لیے طہارت شرط نہیں, مودت کے لیے طہارت شرط ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے سورہ شورا کی آیت کا جملہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, اپنے قربا کے لیے محبت نہیں مانگی, مودت مانگی ہے. پر اب مودت کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ذمہ داری یہ ہے کہ پروردگار مودت کو عطا کرتا ہے سیجعل لہم الرحمن ودا, کہ عنقریب رحمان ان کے لیے مودت کو پیدا کر دے گا. لیکن مودت کی ذمہ داری کیا ہے؟ آئیے اس ذمہ داری کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھ لیں. الحمدللہ آج مجھے بڑا لطف آ رہا ہے یہ جملہ سن کر, وہ اجل فرجہم, گرچہ یہ ہمیشہ کی دعا ہے مگر اس تیاری کے ساتھ کہ نصرت امام کے لیے جیسے زبان گویا ہے ایسے وجود کی تیاری بھی کامل ہو جائے. لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ظہور کب ہوگا, ظہور کب ہوگا, روایات پوچھتے, علامات پوچھتے, اور کبھی پوچھنے والا واقعا ہمدرد ہوتا ہے اور کبھی پوچھنے والا مفاد پرست ہوتا ہے. یہ مجھ سے نہیں, روایت کے جملے ہیں, اور دو اعتبار سے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے نماز مغرب سے پہلے غالباً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, اور سوال بالکل ایسے وقت کیا تھا جب نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا اور اللہ کے رسول نماز کے لیے آمادہ تھے. آپ نے اس وقت جواب نہیں دیا. جب نماز تمام ہو گئی تو ارشاد فرمایا سوال کرنے والا سائل کہاں, اسے بلوایا اور اس سے ارشاد فرمایا تو قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے, یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے, ما عادت کا لہا, تو نے تیاری کیا کی ہے, قیامت کا سوال تو کر رہا. اور بالکل اسی انداز سے ایک سوال خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوا. سوال کیا ہوا امام کی بارگاہ میں؟ کہ سوال یہی تھا کہ مولا ظہور کب ہوگا, زمانہ فرج کب نمودار ہوگا؟ امام نے عجیب جملہ فرمایا کہ ما لکا والفرج، تجھے اور فرج سے کیا مطلب؟ بڑا سخت جملہ ہے، کبھی کبھار سخت جملے معصوم کی زبان پر آئے ہیں، اور آئیے اس سخت جملے کی تمہید میں ایک جملہ اور کہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. بارگاہ میں اس جملے کے ترجمے کے ساتھ کہ مالک والفرج ایک تمہید میں جملہ، اور وہ جملہ آج شب جمعہ کے اعتبار سے زیارت وارث مقصودہ کے حوالے سے، سرکار سید الشہداء کی زیارت کے اعتبار سے ایک عظیم الشان صحابی کی زیارت کے ذیل میں امام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بصیر تمہارا زیارت نہ کرنا زیارت کرنے سے بہتر ہے. مالک والفرج، تجھے فرج سے کیا مطلب؟ زیارت نہ کرنا زیارت کرنے سے بہتر ہے. اتنا سخت جملہ، راوی ہل کے رہ گیا، کہتا ہے مولا آپ کے اس جملے نے میری کمر توڑ دی ہے. یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ امام نے اس جملے کی وضاحت فرمائی کہ تم جاتے ہو کربلا کی زیارت کے لیے، جب جاتے ہو تم اپنے ساتھ کھانوں کا انتظام کر کے جاتے ہو. جو الفاظ ہیں روایت کے، بکرے کی بھنی ہوئی ران اور حلوے تیار کرتے ہو کربلا کے لیے. اگر کل کا جملہ آپ کو یاد ہو، تبرک کے حوالے سے ایک بات میں نے کہی تھی اور آج اس کو مربوط پھر کر رہا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب اپنے آبا و اجداد کی قبروں پہ جاتے ہو تو کیا ایسے ہی کھانے تیار کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ جس حالت میں میرا جد شہید ہوا تھا اس حالت میں اس کی زیارت کو جایا کرو. کیا مطلب مولا؟ کہ بال پریشان کیے ہوئے، چہرہ خاک آلودہ کیے ہوئے اور بھوک اور پیاس کی حالت میں حسین کی زیارت کیا کرو. اب بات واضح ہو گئی کہ نصرت امام کے لیے تیاری اور وہ جملہ. ایک سوال کیا کہ مولا ظہور کب ہوگا؟ مالک والفرج، تجھے فرج سے کیا مطلب؟ کہ مولا میں سوال کر رہا ہوں، کہ انت ممن تريد الدنيا، تو ان میں سے جو فرج کے بہانے اپنی دکانداری چاہتا ہے. بہت سخت جملہ ہے. کیا مطلب؟ کہ تو یہ چاہتا ہے کہ امام آئے تو دکان خوب چلے، امام آئے تو کاروبار خوب چمکے، تو تو اپنے لیے امام کو بلاتا ہے نہ کہ امام کے لیے امام کو بلاتا ہے. اور جب بھی کبھی ظہور امام کی دعا کیجئے، حالات کی خرابی کو بعد میں بیان کیجئے، انتقام خون حسین کو پہلے بیان کیجئے. کہ مولا اس لیے ظہور کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اب تک انتقام خون حسین لیا نہ جا سکا. اور آئیے اب امام کا وہ جملہ فرماتے ہیں، من سرہ ہوا ان یکون من الصحاب القائم علیہ السلام، جو یہ چاہتا ہے پسند کرتا ہے کہ وہ ہو جائے اصحاب امام زمانہ علیہ السلام میں سے. ہو جائے امام کے
اصحاب میں سے فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الاخلاق، کہ وہ تین کام کرے، پہلا کام انتظار، دوسرا کام اپنے اعمال میں تقوی کو پیش نگاہ رکھے، یعمل بالورع ومحاسن الاخلاق، اور تیسرا کام اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے. جو تین کام کر رہا ہے وہ لشکر امام کا سپاہی بننے والا ہے. مگر اب سپاہی کیوں بنے، بنے کیوں؟ کچھ دینا پڑے گا. آئیے آج دینے کی بات کرتے ہیں، مگر لینے کے ساتھ. کیا مطلب؟ کم مزاج ہے انسان کا، جب کبھی بات آتی ہے لینے کی تو کچھ اور ہو جاتا ہے، دینے کی تو کچھ اور ہو جاتا ہے. مثال دوں آپ کو، جب کبھی میں آیا سوالی بن کر بارگاہ کریم، بارگاہ کریم میں تو اپنی جھولی پھیلا دی، اور جب کبھی کریم کے نام پہ دینے کا وقت آیا تو مٹھی تنگ ہوتی گئی. لینے کا وقت تھا جھولی پھیلتی گئی، دینے کا وقت آیا مٹھی تنگ ہوتی گئی. کیا مطلب؟ کہ لیتے وقت سخی تھا، دیتے وقت بخیل ہو گیا. تو سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 111 سے آج پھر تلاش کرتے ہیں کہ قرآن جن تیار ہو جانے والوں سے بات کر رہا ہے وہ کون ہیں. اور آج شب جمعہ کی مناسبت سے یہ آیت بہت عمدہ ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بعیتم به فذلک هو الفوز العظیم الطائعون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آیت نمبر 111 اور 112 سورہ مبارکہ توبہ، مگر صلوات کے ساتھ. اللہ نے، ان اللہ، اللہ نے، بے شک اللہ نے، اشترا خرید لیا، اللہ نے خرید لیا. کس سے خریدا؟ من المؤمنین، مومنوں سے خریدا. کیوں؟ مسلمانوں سے نہیں، اس لیے ملاوٹ سے پاک مال ملتا ہے مومنوں کے پاس. ان اللہ اشترا من المؤمنین، تو مومنوں سے خریدا. کیا خریدا؟ انفسهم، ان کی جانوں کو، وہ اموالهم، اور ان کے مال کو. خدا نے خرید دیا. آپ اپنی جان بیچ چکے، اپنا مال بیچ چکے. جب جان اور مال دونوں بیچ چکے تو ملا کیا ہے؟ کب ملنے سے پہلے اس جان اور مال کو کہاں پہنچاؤ گے؟ بھائی اگر آپ نے کوئی کاروبار کیا ہے تو کاروبار کی ایک شکل یہ ہے کہ میں نے آپ سے اگریمنٹ کیا کہ یہ مال آپ پہنچاؤ گے وہاں پر اور میں قیمت دوں گا وہاں پر. ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا. ایک مال اور متا، تین، چوتھا قیمت، پانچواں معاملے کی سند. جب تک یہ پانچ باتیں کامل نہ ہوں تب تک کوئی معاہدہ مکمل نہیں ہوتا. جب معاہدہ پانچ کے بغیر نہیں ہوتا تو پھر مباہلہ بھی پانچ کے بغیر نہیں ہوا تھا. تو معاہدہ اور ہے، مباہلہ اور ہے، اور جنت میں جانے کا راستہ پانچ کے بغیر کیسے طے ہوگا؟ پانچ وہاں، پانچ یہاں، پانچ یہاں. لیکن ان پانچ باتوں کے لیے پہلی بات کہ خریدنے والا کون ہے؟ کیا خریدنے والا خداوند عالم ہے؟ اتنا بڑا خریدار ہے. بس اوقات انسان بیچتا ہی نہیں. اب میں کیا مثال قائم کروں؟ کبھی خدا آپ کو نصیب کرے حج بیت اللہ الحرام جائیے. ماشاءاللہ اتنا آہستہ کہا ہے کہ پرسوں لگے نہیں جانے میں. اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد ایک عجیب کام دیکھتے ہیں. عجیب کام کیا دیکھتے ہیں؟ کیا حرم میں دکھائی دے تو اپنی جگہ سمجھ میں آتی ہے بات. حرم میں بقی میں خانہ کعبہ کے صحن میں رات کے وقت ایرانی حجاج کا بڑا اجتماع ہوتا. لیکن ایرانی حجاج آپ کو بازار میں بھی ملتے ہیں. اور عجیب ہے انداز وہ کام کرنے والوں کا. ایسے کام کر رہے کہ سعودی عرب جیسے ملک میں تومان چلتا ہے جہاں پاکستانی کرنسی نہیں چلتی, وہاں تومان چلتا ہے. اور تومان کا نام ہے خمینی. اور سارے بیچنے والے بنگالی ہوں, وہ سعودی ہوں, وہ پاکستانی کوئی بھی ہوں, انہیں فارسی بھی آتی ہے اور ایرانیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر کبھی آپ پہنچ جائیں پاکستانی بن کر, وہاں کھڑا ہوا ایرانی, تو وہ آپ کو نہیں پوچھے گا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ پاکستانی آیا ہے نا, تو پہلے حساب کرے گا ریال کتنے کا ہے, 23 روپے کا. اور ایرانی جب آئے گا حساب نہیں کرے گا, وہ پوچھے کتنے تومان کتنے خمینی چاہیے, کا 4 کا 5 کا 6, اور نکال نکال کے پیسے دے رہا ہے. اللہ اکبر, فرق واضح ہوا. یا کبھی کبھی خریدار اگر کنجوس ہو تو دینے والا اس کو زیادہ محنت نہیں کرتا. اب جاؤ بھائی. اور اگر خریدار بڑا سخی ہو تو دینے والا بالکل تیار رہتا ہے, سب کو اتار دیتا ہے کہ تم آ جاؤ لینے کے لیے. اب مجھے بتائیں کہ خریدار اگر خدا ہو تو کیا کسی اور کو بیچو گے مال؟ خریدار اگر خدا ہو تو کیا کسی اور کو جان بیچو گے؟ کہ ان اللہ اشترى, اللہ نے خرید دیا مومنوں سے ان کی جان کو, ان کے مال کو. بے ان لہم الجنہ, اور خریدا کیسے؟ کہ جنت کے بدلے میں خریدا ہے. جنت مل گئی کہ نہیں؟ تو کیا آپ نے مال بیچ دیا؟ کہ نہیں. طلاق پڑی محمد و آل محمد. پر جاؤ, مال کب بیچیں گے؟ کب مال کب بیچیں گے؟ کب جان مال کب بیچنا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. خدا یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں آ کے مال بیچنا, مسجد میں آ کر جان بیچنا. یقاتلون فی سبیل اللہ, ہم نے جو خریدا ہے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو, تو اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے جان اور مال کو پہنچائیں گے سبیل اللہ تک. اور یقاتلون کا ترجمہ قتال ہے, جہاد نہیں ہے. جہاد اور ہے, قتال اور ہے. جہاد میں تلوار کے بغیر بھی ممکن ہے, اس لیے کہ جہاد اور قتال اور قتال بغیر تلوار کے ہو نہیں سکتا. اور اسی لیے تلوار امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ بیان کی گئی. جہاد اور ہے قتال. یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے انہیں, اور ایسے قتال کرنا ہے. فیقتلون ویقتلون, وہ دونوں کام کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ قتل کرنا بھی جانتے ہیں اور قتل ہونا بھی جانتے ہیں. قتل کرنا تو ظالم کو بھی آتا ہے, مگر قتل ہونے سے بہت ڈرتا ہے وہ. مگر کچھ تو ایسے تھے کہ جنہیں قتل کرنا بھی نہیں آتا تھا، قتل ہونا تو بہت دور ہے، تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن عجیب کیفیت ہے کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ ان کی پہچان یہ گئی فیقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں، فیقتلون وہ قتل ہوتے بھی ہیں، اور جو ان سے خدا نے وعدہ کر لی جنت کا، تو پروردگار تو خریدار ہم بیچنے والے، اور مال اور متا کیا ہے کہ نفس اور اس کا مومن کا مال، کیا قیمت کا جنت کا معاملے کی سند، وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، کئی خدا کا برحق وعدہ ہے جو توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. اب تین بڑی کتابوں میں خدا نے اعلان کر دیا کہ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا ہے. اب جو حضرت آدم کے دور سے آج تک اپنے آپ کو مومن کہے گا، وہ خیال کرے کہ اس نے اپنی جان بھی بیچی ہوئی ہے، مال بھی بیچا ہوا ہے. نہیں، ایسے نہیں مال بیچا ہے. آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں ایک مومن کے پاس جو بڑا پکا مومن ہے. تو بہت بار آپ نے اس مومن کا نام سنا ہے، اور اس مومن کی دکان پر گاہک تو آتے ہی آتے تھے، اس مومن کی دکان پر خود مولائے متقیان امیر المومنین بھی آتے تھے. کون مومن کا خدا آپ کو نصیب کرے؟ میسم ابن یحییٰ التمار، تیسے التمار، حضرت میسم. اس سے پہلے کہ ان کی شخصیت پر جملہ کہوں، اس دعا کے ساتھ آگے بڑھوں کہ خدا نصیب کرے شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کی پشت پر دائیں طرف بیت الشرف، اور بیت الشرف کے بالکل پیچھے میدان کراس کرنے کے بعد حضرت میسم ابن یحییٰ التمار کا مزار، وہاں جائیں اور جا کر خیرات علم طلب کریں، خیرات علم. اور خیرات علم کے علاوہ عجیب مومن تھا جس نے پیغام چھوڑ دیا، مولا اس کی دکان پر آتے تھے، بڑی شان ہے کوئی مولا کے پاس جاتا ہے مولا اس کے پاس آتے تھے، اور جب مولا اس کے پاس آتے تھے تو آ کے بیٹھ جاتے تھے. ذرا غور کیجیے گا، ایک دن ایسا بھی ہوا کہ جب مولا اس کی دکان پر پہنچے تو میسم کو کوئی کام یاد آ گیا، وہ مولا کو بٹھا کے اپنے کام سے چلا گیا. میسم چلے گئے مولا کو بٹھا کر، پر ایک مرتبہ میسم کی غیر موجودگی میں آ گیا ایک سائل، اور سائل نے آ کر مولا سے میسم کی دکان پر امداد مانگ لی. اور جب میسم کی دکان پر امداد مانگی تو امام سے مانگی تھی نا، امام نے پوری کھجور کی ٹوکری، اچھا بڑی دکان تھی نہیں، چھوٹی سی دکان تھی بھائی، اگر ہزاروں قسم کی آج کھجوریں ملتی ہیں مدینہ منورہ میں تو اتنی بڑی شاپ تو نہیں تھی میسم کی، چھوٹی دکان تھی، ایک رزق کا بہانہ تھا صرف. امام نے پوری ٹوکری اٹھا کے اس کو دے دی، اب دکان ہوگی خالی. جب میسم واپس آئے امام کی بارگاہ میں اپنی دکان پر، تو دیکھا پوری کھجور کی ٹوکری موجود نہیں ہے. میسم نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، مولا وہ کوئی گاہک آ گیا تھا؟ فرمایا میسم ایک سائل آیا تھا، ہم نے اسے دے دیا. امام نے بڑی شان بے نیازی سے، کتنا اعتماد ہے اپنے مولائی پر، مولا کو ہے آج ایسے مولائی؟ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ جان اور مال ہم تو بیچ چکے ہیں، مگر ہمارا بیچنا اور ہے، اور میسم کا بیچنا اور تھا. میسم ایک سائل آیا تھا، ہم اس کو دے دیا. اب میسم یہ نہیں پوچھتے مولا پیسے کہاں ہیں. آج کوئی مجھ جیسا ہوتا کہتا مولا آپ کو بٹھایا تو نقصان ہو گیا، اس لیے پوری دکان خالی کر دیا آپ نے، تو اب میں کیا بیچوں گا آگے؟ نہ میسر نے یہ پوچھا کہ مولا پیسے کہاں ہیں. سر جھکا کر بڑے ادب کے ساتھ کہا مولا کھجور آپ نے ساحل کو دی, ساحل نے مانگی تھی آپ نے دے دی, ساحل کو کھجور مل گئی, مولا مجھے کیا ملے گا. امام نے اپنے قریب بلایا, میسم اور قریب آؤ, اتنا قریب آؤ کہ سینے سے سینے کو لگا لیا. دکان خالی ہو گئی ہے, میسم کی دکان خالی ہے, اور سینے سے سینہ لگا کے فرمایا ہم تمہیں علم منایا اور بلایا عطا کرتے, جاؤ مسلم. اب پہچانیے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے خرید دیا مومنوں سے ان کی جان اور اموال کو جنت کے بدلے میں. تو جنت تو بنی قیمت مومنوں کے مال اور جان کی, اور جو امیر المومنین ہو اس کی جان اگر بکے تو کتنے بکے گی. مومنوں کی تو قیمت قرآن نے بیان کر دی کہ بے ان لہم الجنہ, مومن تو اپنی جان بیچ چکا, اب مال پہنچانا ہے خالی, کا رسید گائیں کا رسید. توریت انجیل اور قرآن کے اندر ہے, اس کے بعد گھبرائیے مت, کہ اتنا پرانا وعدہ ہے اللہ کو یاد بھی رہے گا. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, کہ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر وفائے عہد کرنے والا ہو. جب مومن کی علامت یہ ہے کہ بولتا ہے تو سچ, جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے, اور جب کبھی رکھوائی جائے امانت تو پھر خیانت نہیں کرتا. سوچئے اب وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو ایک خطیب نے اپنے پیغام میں کہا تھا ممبر پہ آتے آتے کہنے لگے کہ میں اپنا یہ رومال جو ڈالتے تھے وہ مرحوم, وہ کالے رنگ کا رومال تھا, کہنے لگے رومال میں اگر کسی کو دوں گا تو دیکھ کر دوں گا واپس ملے گا یا نہیں ملے گا. کہ جب میں اپنا رومال کسی خائن کو نہیں دیتا تو خدا نے اپنے حبیب کو ابو طالب کو کیسے دیا جبکہ وہ امین نہ ہو. تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ امانت لے تو خیانت نہ کرے, اور ابو طالب کی شان یہ ہے کہ محمد کو لے تو علی عطا کر دے. مومن کی پہچان کہ جان اور مال سب بیچ چکا, اور خدا سے بڑھ کر کون وعدہ پورے کرنے والا. فاستبشروا, بس تم خوشیاں مناؤ. جب خوشیاں مناؤ تو ایک ایس ایم ایس بہت چل رہا ہے آج, مجھ سے کل بھی جوان نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کا جواب دیجئے. خوشیاں مناؤ تو روتے کیوں ہو پھر. اور ایک سوال آج سے بہت پہلے آیا تھا جو مجھ تک تو کل ہی پہنچا ہے, کہ کبھی کبھی کسی نوحے میں کوئی ہم جملہ کہہ دیتے ہیں نہ رویا کرو, تو سوال آ گیا کہ تمہارا نوحہ خان کہتا ہے کہ نہ رویا کرو, روتے کیوں. اگرچہ ہر ایک سوال کے پس منظر ہے وہ الگ مسئلہ, لیکن کہ شہید پر روتے کیوں. فاستبشروا, خوشی مناؤ, قرآن بھی کہتا ہے. جواب کیا ہے اس کا, کیا صحیح ہے کہ شہید پر رونے کے بجائے خوشی منانی چاہیے. اب ایک جواب تو آپ نے مسلسل سنا ہے, وہ جواب یہ ہے کہ جب امام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے والے نے پرسہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, کیوں روتے ہیں مولا. فرمایا من حال کوفے کا شخص ہے, کوفے کا رہنے والا, من حال تم نے انصاف سے کام نہیں لیا. پہلا جواب تو امام کا جواب ہے. ہم کیوں روتے ہیں کہ ہمارا امام روتا تھا, امام کیوں روتا تھا جبکہ شہید پر رونا اور جبکہ شہید پر رونا سمجھ میں نہیں آتا. تو امام سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں, بولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. تڑپ گئے, فرمایا من حال تم سچ کہتے ہو مگر انصاف نہیں کیا. شہادت تو ہماری میراث ہے مگر کہ یہ بھی ہماری میراث کہ ماں بہنیں پھوپیاں کھلے سر ہوں. اب ایک جواب تو آ گیا نا کہ روتے شہید پر نہیں ہیں, روتے شہید کے خانوادے پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے. ہاں ظلم کیا تھا؟ ظلم یہ تھا کہ شہیدوں کی لاشوں کو کفن میں نہ دیا گیا. ظلم کیا تھا؟ روتے کس پر ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شبیہ تابوت کیوں اٹھاتے؟ اسی لیے نا کہ جن کی لاشیں اٹھائی نہ گئی, جن کے جنازوں کو کفن نہ دیا گیا. اب عام طور پر لوگ صرف چوم کے ہٹ جاتے ہیں, میں کہتا ہوں چوم کے نہ ہٹیے بلکہ بالکل ایسے کاندھا دیجئے جیسے آپ اپنے کسی عزیز کو کاندھا دیتے ہیں, اس سے بھی کہیں زیادہ احترام کے ساتھ. یہ شبیہ تابوت یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر آپ کربلا میں ہوتے کیا کرتے؟ کیا صرف چوم کے لاشوں کو ہٹ جاتے؟ کیا کرتے؟ لاشوں کو اٹھاتے اور کہاں تک پہنچاتے؟ کب دفن کے مقام تک پہنچاتے. اور اب آئیے اس کا جواب قرآن سے بھی, تو بہت آسان سا اشارہ ہے کہ جب پوری تفصیل کا وقت یہ نہیں نا میرا موضوع ہے. قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے, اب جواب دینا ہے ان کو جن کو پارے یاد ہوتے ہیں. چھٹا پارہ ہے اور چھٹے پارے کی بالکل پہلی آیت ہے لا یحب اللہ الجہر, لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا کو پسند نہیں ہے رونا اور پیٹنا, جزا کرنا, فضا کرنا, فریاد کرنا. لا یحب اللہ, اللہ کو پسند نہیں ہے. الجہر بآواز بلند, بسوئے ہائے وائے کرتے ہوئے, من القول الفاظ سے, کیا اس کے ماں سوا جو معاشرے میں ہو. لیکن الا من ظلم, ہاں خدا کو پسند ہے اگر کسی مظلوم کی حمایت میں ماتم دیا جائے. اگر کسی مظلوم کے لیے جزا اور فضا کیا جائے تو خدا کو پسند ہے. اللہ اکبر. عزیزو محرم کی 6 تاریخ آ پہنچی, فرش عزا پر روتے ہوئے کتنی راتیں گزر گئیں؟ کبھی اتنی راتیں زندگی سے کم ہوئی؟ یا میں یوں کہوں کہ یہ اتنی راتیں بڑھ گئیں؟ میں کم ہونا اس معنی میں کہتا ہوں کہ جو حق کے پرسہ تھا وہ اب تک ادا نہ ہوا, اور بڑھنا اس معنی میں کہتا ہوں کہ جو حسین کے نام پر رات مجلس میں گزاری جائے. رات زندگی سے کم نہیں ہوا کرتی ہے. عزیزو گرچہ بڑی قربانیاں امام نے دی ہیں مگر ابھی ذاکر اول اور سلام پیش کرنے والے نے ایک عجیب مسائل بیان کیے ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے. کون سے مسائل تھے؟ کہ کربلا میں سب کی قربانیاں بہت عظیم و شان تھیں कोई घोड़े पे सवार होकर आया था, कोई कदमों पे चलता हुआ छोटी तलवार लेकर आया था, लेकिन सबसे बड़ी शानदार सवारी उसकी थी जो हुसैन के हाथों पर आया था। अब बहुत गौर से सुने वो मोमिनीन कि जो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं, या जिनके यहाँ बेटियां तो हैं, बेटा कोई नहीं है। एक ऐसे साहिब इल्म और साहिब तकवा की बात को उलमा ने नकल किया कि वो रोजे मशहद मुकद्दस में था इमाम की बारगाह में, उसने इमाम की ज़ियारत की, सलाम पढ़ा और रोने लगा, बैठ गया और इतनी शिद्दत से गिरिया किया कि मौला मुझे कोई ऐसी चीज अता हो जो अब तक किसी को अता ना की हो। उसका एक अजीब अंदाज था, रोते रोते जरा सी गफलत हुई तो सुना कि कह रहा था कि तुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो किसी को आज तक न मिली हो, तो जाकर पैगाम दे अपने लिए भी औरों के लिए भी कि रजब की 9 तारीख अगर कोई असगर का जिसने विलादत मनाए तो खुदा उसे साहिब औलाद करता है। रजब की 9 तारीख थी और मैंने ये जुमला इससे पहले पिछले सालों में पढ़ा है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिसने अकीदत के साथ 9 रजब को फिर मिलाद किया शहजादे अली असगर का, अब्दुल्लाह रजी का, उसको खुदा ने साहिब औलाद किया। इसलिए कि बाबुल हवाइज एक इस शहजादे की जात भी है। तो 9 रजब और 9 रजब से 9 मुहर्रम तक 6 महीने मुकम्मल होते हैं। वो जुमला है गमगीन कर देने वाला कि कर्बला का ये अकेला मुजाहिद है जिसके लिए इसकी उम्र में लफ्ज़े साल भी नहीं आता, बाकी सारे शहीदों के लिए 18 साल के थे, वो 7 साल के थे, वो 8 साल के थे, कहीं अकेला मुजाहिद जिसके लिए लफ्ज़े साल भी इस्तेमाल नहीं होता। रोने वालों, कौन सा बच्चा है ये? क्या 9 रजब को जो रुबाब की आगोश में खुदा ने अता किया था हुसैन का लख्त जिगर, मेरे मौला के सारे बच्चों के नाम अली थे और सारी बच्चियों के नाम फातिमा भी थे, अली और फातिमा, अली और फातिमा, अली और फातिमा, पहला अली, सबसे बड़ा अली, दूसरा अली जो आज अली अकबर मशहूर है, तीसरा अली जिसे अब्दुल्लाह रजी कहते हैं, दूध पीता हुआ, अर रजी माने दूध पीने वाले। अजीजो, बस कयामत का वो मंजर था कि जब कर्बला के मैदान में सब ने अपनी अपनी कुर्बानियों को पेश किया था और रुबाब परेशान थी कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, इतना कम सिन है, इतना कम सिन है कि मैदान में जाएगा कैसे। रोने वालों, एक जुमला कहूंगा, आप सब के सब आए हो ना, हल मिन नासिर की सदा सुनकर आए हो, हमने सुनी, क्या मतलब, हम अपनी माओ के शिकमों में थे सुनी, और उससे पहले अपने आबाओ अजदाद के असलाब में थे तो सुनी, हमने सुनी फर्श अजा पर आए, असगर ने सुनी तो क्या हुआ, अपने आप को झूले से गिरा दिया। रोने वालों, अपने आप को झूले से बच्चे ने गिराया और बीच में कोहराम मच गया, इतना प्यासा है ये बच्चा कि बच्चा तो प्यासा है ही है, पानी न होने की वजह से मां का दूध भी खुश हो चुका है, رونے والو, بچے کو ماں نے تیار کیا ہے جب امام لینے کے لیے پہنچے, اور جب عورتوں نے گریہ کیا تو امام تشریف لائے, ابھی رونا کس بات کے لیے, ابھی حسین زندہ ہے, یہ ماتم کس لیے؟ تڑپ گئی, فرمایا آقا بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. فرمایا اچھا لاؤ ہمیں دو, ہم اس کے لیے پانی کی سبیل کریں. امام رباب کے پاس آئے, ابھی جملہ کچھ صاحبان مصائب اس طرح سے پڑھتے تھے کہ اس بچے کو جب لے کر آئے امام کی بارگاہ میں ماں نے پیش کیا تو اس سے پہلے کچھ وصیتیں بچے کو کی ہیں. ایک وصیت تو یہ کی تھی کہ بیٹا پانی نہیں ہے ورنہ تمہارا منہ دھلا کر بھیجتی, جا رہے ہو شان سے جاؤ, تم شہید راہ خدا ہو, اللہ اکبر, میں تمہیں تیار کر کے بھیجتی بیٹا. دوسرا کہا بیٹا جب تک تیرے بابا کے اقربا زندہ تھے تیرے جسم پر, بابا کے جسم پر کوئی زخم نہیں لگا. اصغر تو خیال کرنا, تو خیال کرنا, تیسرا جملہ کہ ماں نے بچے کو وصیت کی ہے کہ بیٹا جب دادا کے پاس آغوش میں پہنچو تو آب کوثر پینے میں جلدی نہ کرنا, کر بابا بہت پیاسا ہے, اس کا انتظار کرنا پڑے. اجرکم اللہ رونے والو, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول. اور اس کے بعد اب وہ جملہ خاص طور پر جو مرحوم علامہ اظہر حسن زری صاحب پڑھا کرتے تھے, کہنے لگے ماں نے بچے کو چوما ہوگا اور چوم کے فرمایا ہوگا بیٹا بیٹا رونا مت, جب تیر لگے تو رونا مت, کیوں کہا ہوگا؟ اس لیے کہ بیٹا اگر تو رویا تو لوگ کہیں گے کہ ماں کے دودھ کی کمزوری تھی کہ بچہ رو دیا. بیٹا تیر لگے تو رونا مت. رونے والوں, اب یہ ایک جذباتی کیفیت ہے کہ ماں نے اپنی قربانی تیار کیسے کیا ہے, اور جب وہ بچہ تیار ہو کر باپ کی آغوش میں آیا, اتنا حسین تھا اصغر, اکبر جیسے بھائی کا چھوٹا بھائی تھا اصغر, سکینہ کی آغوش کا کتنا شناسا تھا اصغر, باپ کی آغوش میں آیا. اور جب امام, اب وہ قیامت کا جملہ ہے, میں سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے کہوں کہ امام نے جب زلجنا پہ سواری فرمائی ہوگی تو بچے کو گود میں کیسے لیا ہوگا, کس نے تھاما ہوگا کہ امام بیٹھے ہوں, لیکن بچے کو لیے ہوئے. پر اتنی سخت گرمی تھی, اتنی سخت کہ امام نے اپنی ابا کا دامن ڈال لیا, اور ابا کے دامن کو ڈلا ہوا دیکھ کر اشقیا سمجھے ہوں گے شاید حسین قرآن لے کر آ رہے. اور اب ماتم دارو, ابھی تک میں نے مصائب نہیں پڑھے, اور ایسے مصائب نہیں پڑھے جاتے. خدا نے آپ کو اولاد دی ہے نا, کہ ابھی اپنے بچوں کے گلوں کو دیکھنا اور پھر اصغر کے مصائب کو یاد کرنا, اور یہ دعا مانگنا پروردگار اس اصغر کا واسطہ اس کا گلا چھٹ گیا, پروردگار میرا بیٹا فدیہ اصغر ہو جائے, اور خون اصغر کا انتقام دینے کے لیے میرے بیٹے کی خدمات قبول ہوں. اللہ امام اشقیا کے سامنے پہنچے اور امام نے سوال آپ فرمایا ہے, اشقیا سے فرماتے تھے اپنی آبا کے دامن کو ہٹا کر کہ قوم اشقیا میں اگر قصوروار ہوں تو یہ بچہ تو قصوروار نہیں ہے، اسے پانی پلا دو. اب بتائیے ماتم کیوں کرتے؟ امام کا سوال تھا، اگر تمہاری نگاہوں میں حسین قصوروار بھی ہے تو یہ بچہ تو قصوروار نہیں، اسے پانی پلا. اتنا سناٹا تھا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا. امام نے پھر فرمایا، اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کے بہانے خود پانی چاہتا ہوں، چلو آگے بڑھو، میں اپنی گود سے اتار کر جلتی ہوئی زمین کربلا پر بچے کو لٹا دیتا ہوں، خود سے آ کر اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو. اگر میرا بھروسہ نہیں ہے تو میں زمین پہ لٹا دیتا ہوں مولا، جلتی ہوئی زمین کربلا مولا اثر کو لٹایا ہوگا. اللہ اکبر، تین دن کی پیاس سے بچہ جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا صرف حجت کے اہتمام کے لیے. ارے اس کے بعد بھی کوئی آگے نہ بڑھا. امام نے پھر آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا لیا، بچے کو اٹھا لیا اور اٹھا کے فرمایا، اب فرمایا کس سے؟ قوم اشقیا سے نہیں، اب فرمایا بچے سے کہ بیٹا میں تو کہہ چکا، میری بات یہ سمجھ نہیں پا رہے. بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا، تو بتا کتنی پیاس لگی ہے؟ رونے والوں، رونے والوں، بچے نے باپ کی بات کو سمجھا اور اپنی چھوٹی سی زبان، اینٹھی ہوئی زبان اپنے خوش کوٹوں پہ پھرانا شروع کی. ارے جتنے صاحبان اولاد تھے ان سے رہانا گیا، لشکر یزید میں تھے مگر منہ موڑ موڑ کے رونے لگے. ایک کوہرام مچ گیا، اور ایسا کوہرام مچا، ایسا کوہرام مچا کہ خود لشکر یزید میں بغاوت کا، بغاوت کا امکان پیدا ہو گیا. تلواریں کھینچے ہوئے لشکر یزید کے لوگ عمر صاحب کے پاس پہنچ گئے، دیکھ ہم حسین سے جنگ کریں گے، اس بچے نے قصور کیا کیا، اسے پانی پلا دے. عمر صاحب گھبرا کے خیمے کی دوسرے طرف سے نکلا اور آواز دی ہرملا بن کاہل کو اور کہنے لگا، ہرملا جلدی کر، اتنا بڑا حملہ تو عباس نے بھی نہیں کیا تھا، اتنا بڑا حملہ عباس نے نہیں کیا تھا جتنا بڑا حملہ اس نے کر دیا ہے، جلدی کر، اتنا کلام الحسین، اب حسین کے کلام کو ختم کر دے، بغاوت پھیل رہی ہے، ہرملا جلدی کر. ہرملا نے رونے والوں شاید یہ سن لیا کہ عباس سے بڑا حملہ ہوا ہے، تو اس نے سب سے بڑا ہتھیار اٹھایا، اتنا بڑا ہتھیار تھا جو جنگلی حیوانات کو گرانے کے لیے، جنگلی گھوڑوں کو گرانے کے لیے تین پھل کا تیر تھا، ہرملا نے اٹھا لیا، ہرملا نے اٹھا لیا. اور اٹھانے کے بعد بڑا ماہر نشانے باز ہے، بڑا ماہر ہے، اس نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا ہے. جب بچے کے گلے کا نشانہ لیا، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، ایک بار اس کے ہاتھ کانپ گئے، ظالم کے ہاتھ کانپ گئے، تیر چھوٹ کے زمین پہ گرا، پھر دوبارہ اٹھا لیا، پھر لگایا، پھر ہاتھ کانپ گئے، تیسری بار اٹھایا. کسی نے پوچھا اور بولا، اتنا ماہر تیر انداز ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ سنیں گے جملہ اس نے کیا کہا تھا. کہنے لگا کہ جب میں تیر کو کمان کے ساتھ جوڑ کر بچے کے گلے کو دیکھتا، سونے والوں امام کھڑے کیسے تھے؟ امام کھڑے اس طرح سے ہیں کہ کہیں بیویوں کو یہ منظر دکھائی نہ دے، بیویاں خیمے میں ہیں اور امام کی پشت خیمے کی طرف ہے، اور اب امام کی گود میں بچہ ہے اور بچے کے گلے کا نشانہ فرمولا لے رہا ہے. فرمولا کی آنکھیں بچے کو دیکھتی ہیں اور پیچھے خیمے دیکھتے. فرمولا کہنے لگا کہ جب میں بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں پیچھے در خیمہ کا پردہ ہلنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی دکھیاری بیوی فریاد کر رہی ہو، کہا گیا ہرملا آنکھیں بند کر کے تیر چلا دے، اتنا بڑا نشانے باز تھا، آنکھیں بند کر کے تیر چلایا اور اب جو تیر چلا ماں کی وصیت اثر کو یاد تھی، رونے والو رونے والو، گود میں گلے کا نشانہ کیسے لیا جائے گا؟ نشانہ نشانہ ایسا تھا کہ حسین کے سینے پر تیر لگ جاتا، بچے نے ماں کی وصیت کو یاد کیا، باپ کی گود سے بلند ہوا، ہرملا کا تیر تھا ننے سے اثر کا گلا، رونے والو رونے والو، جملہ سنو گے، بچے کے گلے میں تیر لگا تو ہے قیامت آ گئی، لیکن بڑی قیامت آ گئی، ایسی قیامت آئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا، کیسے پلٹا تھا، پلٹا کیسے تھا، کہ اتنا وزنی تیر تھا کہ بچے کے قد سے بڑا تیر تھا، ارے بچے کو لے کر تیر پلٹ گیا، اب رونے والوں امام نے بچے کے گلے سے تیر کو نکالنا چاہا، میں کہوں گا مولا اکبر کے سینے سے پرچی کھینچنا آسان تھا، اکبر کے گلے سے تیر نکالنا مشکل ہے، اس لیے مولا جب اکبر کے سینے سے پرچی نکالی ہوگی اکبر تڑپے ہوں گے، ایڑیاں زمین پر رگڑی ہوں گی، مگر مولا جب اصغر کے گلے سے تیر کھینچیں گے اصغر جو ایڑیاں رگڑے گا باپ کے ہاتھوں پر، بیٹے کا ایڑیاں رگڑنا واہ غربتا، ماں کی آواز تھی بیٹا رونا مت، رونے والو رونے والو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، ہائے علی اصغر، امام نے بچے کے گلے سے تیر کو نکال لیا، ہائے تیر کا نکلنا قیامت برپا کر گیا، اتنا خون بہنے لگا کہ امام کو اپنے چلوں میں لینا پڑا اور اپنے چہرے مبارک میں خون کو ملا، اسی طرح نانا کے پاس جائیں گے، آپ بچے کی میت کو لے کر چلے، بس رونے والو قیامت کا جملہ ہے، رونے والو یہ سوچ کے رونا کہ امام نے تمہیں اس وقت یاد نہیں کیا جب اکبر کی لاش اٹھائی تھی، اکبر کی لاش اٹھائی تمہیں یاد نہیں کیا، اب بات کے بازو اٹھائے تمہیں یاد نہیں کیا، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے تمہیں یاد نہیں کیا، مگر جب اصغر کے لیے سوال آپ کیا، آواز دی میرے چیو تم کربلا میں ہوتے تو اپنے ہاتھا کو دیکھتے، رونے والو امام واپس پلٹے، اور دس محرم کو آپ کو کام کرو گے نا، سات مرتبہ آگے بڑھو گے، سات مرتبہ پیچھے ہٹو گے، کیا پڑھو گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن رونے والو تم جب آگے بڑھو گے تمہارے ہاتھ میں کسی کی لاش نہ ہوگی، حسین کے ہاتھ میں لاش تھی، آگے بڑھتے تھے کیا سوچتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، رونے والو قیامت کے جملے ہیں، جب امام آٹھویں بار در خیمہ پر پہنچ گئے نا، اور در خیمہ پر پہنچ کے آپ نے آواز دی، رباب آؤ تمہارا بیٹا آ گیا، ابھی بھی امام نے ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے بچے کی لاش پر، اتنی گرمی اور دھوپ ہے، امام نے ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے، آواز دی آؤ رباب تمہارا لال آ گیا، اے اولاد والو جن کے یہاں بچے ہیں نا انہیں پتا ہے گھر پہ اگر کوئی آواز دروازے پر دے پڑوں سے پہلے بچے دوڑ کے دروازے پر جاتے ہیں، امام نے رباب کو آواز دی ہے، چار سال کی سکینہ دوڑ کے در خیمہ پر آئی ہے، ارے جاتے ہوئے اصغر کو روتا دیکھا تھا، واپس جو باپ آیا اصغر کے رونے کی آواز نہ آئی، ایک مرتبہ آگے بڑھی کہنے لگی بابا اصغر کو پانی پلا کے لے آئے، اصغر بڑا پیارا تھا نا، سکینہ تو پیاسی رہ گئی، امام نے ابا کا دامن ہٹایا، خدا کسی چار سال کی بہن کو کہا پروردگار بس ایک دعا بس ایک دعا پروردگار اتنا شدید گریہ ہے اتنی آہوزاری ہے لیکن اس ننھے مجاہد کا حق ادا نہیں ہو سکتا پروردگارا اس کی باب الحوائج کا واسطہ جس کے غم میں آنکھیں اشک بہار ہو گئی پروردگارا پروردگارا اس کی اثر کا واسطہ ہماری اس ادا کو قبول فرما لینا پروردگارا اثر کا واسطہ اثر کے بابا کی شفاعت نصیب کر دینا پروردگار اثر کے چھدے ہوئے گلے کا واسطہ اب تو اسے بھیج دیجئے ارے جو انتقام خون علی اثر لے گا اور جتنے بھی عزادار گریا اور بکا کر رہے ہیں انہیں اتنا اتنی ہمت دینا کہ اثر کے خون کا